وسلم على رسوله النبي الكريم. وغير درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. میری زبان حال ہی میرے بیان سے کم سب کچھ بیان کر دیتا ہے. ان کے حضور میں آنسو زبان سے کم نہیں, عشق ہی بے زبانیاں, لفظ و بیان سے کم نہیں میری زبان.
دونوں جہاں
پرندوں کی آوازیاں ہر خدا کو ہے پسند، ان کا شیشہ فرمایا کہ میں نے عوارف میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کو بڑھاپے میں تغیر ہوا، کہیں چیخ اٹھے کہیں رونے لگے، لوگوں نے اس تغیر کا سبب پوچھا تو یوں کہا کہ اب ہم ضعیف ہو گئے اس لیے ضبط نہیں ہوتا، خود اہل فن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تغیرات زور سے ناشی ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تحمل نہیں رہتا، ذوق کی وجہ سے اعصاب میں ذوق کی وجہ سے تحمل نہیں رہتا، کمال ہے غالب الاحوال رہنا، ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے غالب علی الاحوال رہنا کمال ہے، دل کے حالات کو چھپانا، مخفی رکھنا، تحمل کرنا یہ کمال کی بات ہے، اور مغلوب الحال ہو جانا، چلانا، چیخنا، اٹھ کر ناچنے لگنا، بے قابو ہو جانا، اسی لیے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ صحابہ میں ایسے واقعات نہیں ہوتے مغلوب الحال ہونے کے، کہ وہ جیسا کہ صوفی لوگ بعض اوقات اٹھ کے رقص کرنے لگتے ہیں، روح وجد میں آ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کوئی خاص قرب کی تجلی نازل فرماتے ہیں تو ایسا حال ہو جاتا ہے، لیکن مغلوب یہ لوگ ضعیف لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتے ہیں حال سے، غالب علی الاحوال رہنا یہ کمال ہے، ضبط کرنا، لیکن جب زور بڑھ جاتا ہے تو غالب رہنا مشکل ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے آدمی، اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی وجد میں آ جائے ذکر اللہ کے دوران یا اللہ کی محبت کا کوئی ایسا عنوان سن کر اور اٹھ کر رونا شروع کر دے مغلوب الحال ہو کر، تو بعض لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی بتکلف رونا شروع کر دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ روئے تو اس کی تسلی کا کوئی سامان نہیں ہوگا اور ممکن ہے کہ اس کی موت بھی واقع ہو جائے، اسی طرح کوئی اٹھ کر رقص کرنے لگے تو یہ آج کل کے جو حالات ہیں بدعتی لوگوں کے ہاں یہ تو بنائے ہوئے بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان احوال کی بات نہیں ہو رہی، واقعتاً کسی کو حال آ جاتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ایسے موقع پر بتکلف اٹھ کے کوئی ایسا فعل کرنا چاہیے جو اس سے مماثلت رکھتا ہو تاکہ اس کی تسلی ہو، غرض یہ ملفوظ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کا اگلا ملفوظ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ارشاد فرمایا کہ میری تو خوب اطمینان کی تحقیق ہے کہ عفت یعنی پاکیزگی جیسی جوانی میں ہوتی ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتی، بہت کام کی بات ہے اور لیے بہت سمجھ کی بات ہے، بہت زیادہ عبرت کی بات ہے، بہت زیادہ فکر کی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ میری تو خوب اطمینان کی تحقیق ہے کہ عفت جیسی جوانی میں ہوتی ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتی. عفیف جوان بنسبت عفیف بڈھوں کے زیادہ عفیف ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں قوت ضبط کی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا پچھلے ملفوظ سے اس کا ربط؟ اس لیے پچھلا ملفوظ میں نے سنایا کہ بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، قوت ضبط کم پڑ جاتی ہے، اس لیے یہ بہت کام کی بات ہے. عفیف جوان بنسبت عفیف بڈھوں کے زیادہ عفیف ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں قوت ضبط کی زیادہ ہوتی ہے. اس کا یہ بھی مقتضا ہے کہ عورتوں کو بوڑھے آدمی سے زیادہ بچنا چاہیے، عورتوں کو بوڑھے آدمی سے زیادہ بچنا چاہیے، زیادہ بچانا چاہیے. اور اب لوگوں کا معاملہ برعکس ہے، بوڑھوں سے بالکل احتیاط نہیں کرائی جاتی. حضرت میں نے تو کئی بوڑھوں سے پوچھا، سب نے اقرار کیا کہ شہوت تو ہوتی ہے بوڑھوں میں بھی، یعنی میلان قلب، لیکن چونکہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے اس لیے بزرگ رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ لوگ عورتوں کو اسی طرح بزرگوں سے بھی نہیں بچاتے، حالانکہ بزرگوں میں زیادہ قوت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب باتوں سے روکے رہتے ہیں. فاسد فاجر میں تو کچھ نہیں رہتا، کیونکہ کچھ فسق و فجور میں نکل جاتا ہے، کچھ آنکھوں کی راہ سے نکل جاتا ہے، کچھ خیالات کی راہ سے نکل جاتا ہے، اور کچھ بھی نکل جاتا ہے. اور جو متقی ہوتے ہیں ان کا سب ذخیرہ کوٹری ہی میں رہتا ہے، سب راہیں نکلنے کی بند رہتی ہیں، یعنی وہ اس قدر آنکھ بچاتے ہیں، دل کو بچاتے ہیں کہ ان کا تمام تقاضوں کا خزانہ سربند رہتا ہے، مہر لگا رہتا ہے، سب راہیں نکلنے کی بند رہتی ہیں. اس لیے بزرگوں سے تو ضرور بچانا چاہیے. اب یہ ہوتا ہے کہ میری لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے، میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، یہ سب واہیات حرکات ہیں، بہت ہی احتیاط چاہیے. دوسرے یہ کہ بزرگوں کا ادراک بہت صحیح ہو جاتا ہے، لطیف ہو جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے. آواز سے ہی یہ استدلال کر سکتے ہیں، صورت سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، لب و لہجے سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، چال ڈھال سے بھی یہ استدلال کر. سمجھ میں آ گیا کہ ادراک لطیف ہو جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے، انتہا درجے کا ادراک ہوتا ہے. چال ڈھال سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، ان کے استدلالات غضب کے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کے حاشی پر لکھا ہے ان شہوت المتقی اشد. ابن القیم نے اس قول کی وجہ لکھی ہے کہ ان حضرات میں نور ذکر کا پھیلا ہوا رہتا ہے، اور نور کا اول خاصہ نشاط ہے، اور اس امر کا نشاط پر دار و مدار ہے. جب نشاط ہوگا تبھی میلان ہوگا. اس واسطے بزرگ لوگ ہر وقت نشاط میں رہتے ہیں، اور اسی واسطے میلان بھی انہیں زیادہ ہوتا ہے. عوام میں تو مشہور ہے کہ مولویوں کو بہت مستی ہوتی ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہے، کوئی الفاظ غیر مہذب ہیں. امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یہ بوڑھوں سے بوڑھا سمجھ کے، اور جیسے گھر میں خالو ہوتا ہے، ہمارے حضرت تو فرماتے تھے خالو کا وزن بالو سے ملتا ہے، خالو سے پردہ ہے تو خالو بر وزن بالو سمجھو اس کو، کہ چھاپا مار دے گا. اس لیے بوڑھوں سے بہت بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نعوذ باللہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ خالو پر بدگمانی شروع کر دیں. بھائی شریعت کا ایک حکم ہے خالو سے پھپھا سے پردہ ہے. بوڑھا سمجھ کے یہ نہیں کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے لہٰذا ان سے کوئی پردہ نہیں رہا، بے حیائی کے ساتھ بغیر حیا کے چلے جائے، بغیر سر ڈھکے چلا جائے. اگر بہت ہی بوڑھا ہے اور واقعتاً ضعیف ہے، شیخ فانی ہو گیا ہو، یا اس کی چھوڑیاں پڑ گئی ہیں، 70-80 سال کا ہو گیا، تو بھی حیا کے ساتھ ہی، اگر گھر میں ایک گھر میں رہتے ہیں تو بھی حیا کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ خالو سمجھ کے کہ تو خالو ہے، تو یہ اپنے گھر کا بھالو ہے، اس سے ہی بچنا چاہیے، پھپا سے ہی بچانا چاہیے. غرض یہ کہ بوڑھے لوگوں کو بوڑھا سمجھ کے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. مسافرے کے بعد ہاتھ چومنے کی رسم قابل موقوفی ہے. ارشاد فرمایا کہ مسافرے کے بعد جو ہاتھ چومنے کی رسم ہے اس کو موقوف کر دینا چاہیے، کیونکہ اصل سنت تو مسافہ ہے. ہاتھ چومنا وہ جائز صحیح لیکن سنت تو نہیں. ہاں اس کا مبنا شوق ہے، اس لیے اگر شوق ہو تو ہاتھ جوڑنے میں مضائقہ نہیں، لیکن یہ وجدانی بات ہے کہ کسی وقت شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا. جب نہ ہوا تو اس وقت محض تسنو ہے، خواہ مت ہاتھ جوڑنا چاہیے، اور تسنو اکابر طریقت کے نزدیک بھی برا ہے. نیز ایک باریک بات بھی ہے کہ بعض طبیعتوں پر توحید کا غلبہ ہوتا ہے، انہیں یہ فعل نہایت گرا معلوم ہوتا ہے. ایک صاحب عرب مجھے ملے مدنی، ان سے دوستی ہو گئی، کسی طرح سے آتے جاتے سلام دعا ہونے لگی عمرے کے دوران. تو ایک دن غلبہ محبت ہی میں نے سمجھا کہ عرب ہے، عربوں سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ عربوں سے محبت کرو، اور تھے بھی وہ مدنی ہیں بھی، مطلب انشاءاللہ بھی حیات ہی ہوں گے، بہت ہی نیک اور متقی. اور مجھے ایک دن ملے تو انہوں نے کہا کہ میں مجاور ہو گیا ہوں، یعنی میں مسجد نبوی شریف ہی میں وقت گزارتا ہوں، صبح سے رات تک رہتا ہوں، رات کو گھر جاتا ہوں. تو اس بات پر مجھے بے محبت پیدا ہوئی ان سے، بہت مجھے غلبہ محبت ہو گیا. میں ہاتھ چومنا چاہا لیکن انہوں نے مضبوطی سے ہاتھ جو ہے پیچھے کر لیا. ان کے ہاتھ چومنے کو، چونکہ ہمارے ہاں یہ رسم بن چکی ہے، بدعتیوں کے اندر ہی بہت زیادہ رسم و رواج ہے، انہوں نے اس کو بھی اسی پر معمول کیا ہوگا. اور یہ توحید کا غلبہ ہے، اور یہ بہت زبردست دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو عطا فرمائی ہے. تو انہیں ہاتھ چومنے نہیں دیا مجھے، حالانکہ میں محبت ہی میں ہاتھ چوم رہا تھا ان کا، کسی اور غرض سے نہیں تھا. تو فرمایا کہ بعض طبیعتوں پر توحید کا غلبہ ہوتا ہے، انہیں یہ فعل نہایت گرا معلوم ہوتا ہے. میرا یہی مذاق ہے، یعنی ذوق ہے، کہ جو میں جو بزرگوں کے ہاتھ چومتا ہوں تو سچ یہ ہے کہ کسی وقت تو شوق ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کہیں دیکھنے والے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اعتقاد نہیں ہے. الحمدللہ اعتقاد تو اپنے بزرگوں کے ساتھ مجھ کو ہے، باقی سچ یہ ہے کہ جوش نہیں ہے. یعنی اعتقاد تو ہوتا ہے لیکن جوش کے درجے میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنی صفائی سے، یہ کیا کیسی بڑی بات ہے یہ. اللہ اکبر. غرض یہ کہ تسنو نہیں ہونا چاہیے، اگر غلبہ ہے تو غلبہ محبت ہے تو چوم لیا، نہیں ہے تو یہ زبردستی ہے. وہ یہ کہ بھئی ہم ہر دفعہ چومتے ہیں، آج نہیں چومیں گے تو پتہ نہیں پیر صاحب کیا سمجھیں گے کہ عقیدت جاتی رہی. کیونکہ عقیدت کے لیے جو ہے حکیم الامت نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ ہر ایک کے سامنے تو وہ مثال نہیں بتا سکتے. یہ مطلب یہ ہے کہ عقیدت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور محبت کا خاصہ یہ ہے کہ جس سے واقعتا محبت ہو جاتی ہے پھر محبت والا پھیرتا نہیں ہے، پھر محبت محبت ہی میں رہتی ہے قائم. اگر صحیح محبت ہوگی تو محبت قائم رہے گی. یہ تربیت عاشقان خدا ہمارے حضرت والا شیخ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھے گئے اصلاحی خطوط کا مجموعہ ہے. اس میں سے دو تین خط میں پڑھ کر سنا رہا ہوں اپنی نصیحت کے لیے اور سننے والوں کی نصیحت کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے عین تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جدہ میں مقیم حضرت والا سے تعلق رکھنے والے ایک صالح جوان کا فیکس آیا کہ میرے سگے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، میرے والدین شادی اور ولیمے میں شرکت کے لیے اصرار کر رہے ہیں، جبکہ تقریب میں تصویر کشی اور عورتوں مردوں کی مخلوط دعوت طعام کا پروگرام بھی ہے، لیکن والدین کہتے ہیں کہ جب تک تم مجلس میں رہو گے یہ سب نہیں ہوگا، جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر تم چلے جاؤ گے تب بعد میں یہ خرافات ہوں گی. انہوں نے دریافت کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت مرشدی فداہ ابی و امی نے یہ جواب تحریر فرمایا. جواب: آپ کا فیکس ملا، ایسی تقریب میں شرکت جائز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یا نافرمانی کا پروگرام اور اسکیم بنائی جا رہی ہے، یا یہ نظم بنا لیا گیا ہو کہ فلاں مجلس کے بعد کوئی نافرمانی کی جائے گی، مثلا دعوت کے بعد تصاویر کھینچی جائیں گی یا وی سی آر ٹی وی سینما وغیرہ ہوگا. تو حکم یہ ہے کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، اس مجلس میں حاضری جائز نہیں جہاں کوئی نافرمانی کی جا رہی ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا بعض لوگ یہ طے کر لیں کہ دعوت طعام میں تو حکومت کے قوانین کا احترام کیا جائے گا، لیکن دعوت کے بعد قانون شکنی یا بغاوت یا نافرمانی کی جائے گی، تو اگر حکومت کو علم ہو جائے تو وہ دعوت میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو گرفتار کرے گی یا نہیں. تاہ ان میں بعض ایسے بھی ہوں جو صرف دعوت میں شریک ہوں، بغاوت میں شریک ہونے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، لیکن حکومت کی نظر میں وہ بھی مجرم ہوں گے۔ اسی لیے فقہ کا اصول ہے رضا بالفسق فسق و رضا بالکفر کفر، فسق سے راضی ہو جانا فسق ہے اور کفر سے راضی ہو جانا کفر ہے۔ ایک دوسرا خط ہے، یہ اس میں لکھا ہے سالک نے کہ حضرت والا عرض ہے کہ بندے کے اندر تکبر اور حسد بدگمانی جیسے امراض رذیلہ پائے جاتے ہیں، وہ ایسے کہ دس گاہ میں کسی دوسرے طالب علم کے تکرار میں بیٹھنے میں نفس ذلت محسوس کرتا ہے۔ جواب ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں تمام مسلمانوں میں کم تر ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے کم تر ہوں فی المآل۔ مآل کہتے ہیں انجام کو، یعنی ابھی پتہ نہیں مجھے کہ میرا انجام کیا ہوگا، کیا معلوم کہ کوئی کافر مسلمان ہو کر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے سیدھا، اللہ اسے راضی ہو جائے، اور کیا معلوم مجھے اپنے خاتمے کا بھی پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ صبح و شام روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ، میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے کم تر ہوں فی المآل۔ اور پرچہ علاج کبر روزانہ ایک بار پڑھیں۔ پرچہ علاج کبر ہمارے حضرت کے واز میں بھی ہے، جس کا نام ہے علاج تکبر ہے نا، اس کا نام علاج کبر، علاج کبر۔ تو یہ واز بھی ہے اور پرچہ بھی الگ سے بھی ملتا ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، جواب فرمایا کہ اس کے لیے دعا کیا کریں، یعنی جس سے حسد ہے، جس سے حسد محسوس ہو اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کر دیجئے، اور اس کو سلام میں پہل کیا کریں، مجلس میں لوگوں سے اس کی تعریف کریں، کبھی کبھی اس کو ہدیہ خواہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو پیش کریں، جب کہیں سفر پر جائیں اس سے دعا کی درخواست کر کے جائیں، جب واپس آئیں تو اس سے ملاقات کریں اور دعا کرائیں۔ حال میں لکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھ کر بندہ دل میں رائے قائم کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، اور کسی کو زیادہ عبادت میں دیکھ کر بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ فلاں شخص ساری عبادت دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے وغیرہ۔ جواب فرمایا کہ نفس سے کہو کہ اس کے آئینے میں دراصل تجھے اپنی شکل نظر آ رہی ہے، یہ مرض خود تیرے اندر ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ راستے میں پڑے ہوئے ایک آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ایک حبشی نے کہا کہ تو کتنا بدصورت ہے، یعنی وہ آئینے میں عیب سمجھ رہا تھا، شکل تو اس کی اپنی خراب تھی، اس نے آئینہ پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ہی سمجھا کہ آئینے میں عیب ہے، تو کہہ رہا تھا کہ تو کتنا بدصورت ہے، جبھی تجھے لوگوں نے یہاں پھینک دیا ہے، اور قیامت کے دن بدگمانی پر دلیل طلب کی جائے گی تو تیرے پاس کون سی دلیل شرعی ہے جو تو پیش کرے گا، لہذا اے نفس تو امیر الحمقاء ہے جو بدگمانی کرتا ہے، احمقوں کا امیر، احمقوں کا سردار۔ اپنے نفس سے کہو کہ اے نفس تو امیر الحمقاء ہے جو بدگمانی کرتا ہے، عقل مندی یہ ہے کہ حسن ظن رکھے، کیونکہ حسن ظن پر کوئی دلیل طلب نہیں کی جائے گی، نیک گمان رکھنے پہ کوئی دلیل طلب نہیں کی جائے گی، بلکہ نیک گمان رکھنے پر نیکی ملتی ہے اور بدگمانی پر سزا ملے گی خدا نخواستہ۔ لکھا ہے کہ وظائف اور معمولات میں استقامت نہیں رہتی، کچھ دن پابندی ہو جاتی ہے تو دل کا کچھ تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں پر رونا بھی بہت آتا ہے، اور کبھی کبھار استقامت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تو طالب علم ہے، پڑھائی میں زیادہ توجہ دے تاکہ امتحان میں اچھی پوزیشن آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں بندہ آپ جناب محترم کی دعا اور اصلاح کا طلبگار ہے۔ جواب فرمایا کہ زیادہ توجہ کا مطلب معمولات میں ناوا کرنا تو نہیں ہے، اگر تحمل سے زیادہ ہوں یا پڑھائی متاثر ہوتی ہے تو معمولات یعنی ذکر و اذکار جو بتائے جاتے ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں، لیکن ناوا نہ کریں، ناوا سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اچھی پوزیشن لا کر قابل بننا عند اللہ مطلوب ہے یا مقبول بننا ہے؟ اچھی پوزیشن لا کر قابل بننا عند اللہ مطلوب ہے یا مقبول بننا؟ علم نافع ذکر سے عطا ہوتا ہے، علم نافع ذکر سے عطا ہوتا ہے، اس لیے خواہ ذکر تھوڑا سا کرو، مثلا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، لیکن ذکر سے غافل نہ رہو، ذکر سے غافل نہ رہو. ایک اور خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت میں چند اصلاحی امور میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں پچھلے تقریباً 3 سال سے آپ کی مجلس میں شرکت کر رہا ہوں، لیکن آپ سے براہ راست گفتگو کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا، اس لیے خط کے ذریعے آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. جواب فرمایا کہ یہی زیادہ مناسب ہے، اصلاحی مکاتبت سے زیادہ نفع ہوتا ہے کیونکہ جواب محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھے صفحے میں خط لکھیں اور آدھا صفحہ جواب کے لیے خالی چھوڑ دیں. ایک جو صفحے پہ خط لکھا جائے اس کو، اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو نصف درمیان میں سے موڑ کے نشان بنا لیا جائے اور دائیں حصے میں لکھے اپنا سوال اور بائیں حصہ خالی چھوڑ دیں. حال میں لکھا ہے کہ میں بدنظری کی عادت میں مبتلا ہوں. میں نے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ خلوص نیت سے توبہ کی، لیکن 10-15 روز توبہ پر کاربند رہنے کے بعد پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں. کئی کوششوں کے باوجود بھی میں اس عادت کو چھوڑ نہیں سکا، جس سے مایوس ہو رہا ہوں. جواب فرمایا کہ مایوسی کی کیا بات ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر توبہ کر لیجئے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں. خوب الہا و گریہ و زاری اور عزم علی التقویٰ کے ساتھ توبہ کرتے رہیں. اس مسلسل توبہ کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن یہ عادت چھوٹ جائے گی. بس توبہ کے وقت دل میں یہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا، اور توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. کیونکہ یہ صاحب مجلس میں آتے رہتے تھے، صحبت میں آتے تھے، اس لیے حضرت والا نے ان کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا. اصل چیز تو ان کو حاصل تھی، صحبت حاصل تھی، اس صحبت ہی کی برکت سے ان کو یہ توفیق ہوئی اپنی اصلاح کی. لیکن اصل چیز یاد رکھنا چاہیے کہ صحبت اہل اللہ ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں میں سن چکا ہوں اور بعض کو میں جانتا بھی ہوں کہ مسجد کے اندر رو رو کے توبہ کر رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں کہ آئین خدا کی قسم آئندہ بدنگاہی نہیں کروں گا. اپنا علاج خود تجویز کیا انہوں نے، یہ قسم کھا لی، اب پھر بدنظری ہو گئی، اب جو ہے پریشان ہو جائیں گے، اس کا کفارہ دینا ہے. پریشان ہو کے اس قدر وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں کہ قسمیں کھا کے بھی کام نہیں بنا، مسجد میں توبہ کر رہے ہیں تو بھی کام نہیں بنا، قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تو بھی کام نہیں بنا، پھر بدنگاہی ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ اہل اللہ کی صحبت سے دور رہتے تھے اور اپنا علاج خود کرنا چاہتے تھے. اسی پر مجھے یاد آ گیا ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہ مدینہ کے سامنے کا واقعہ گلشن اقبال کی مسجد میں. ایک صاحب جو ہے وہ انتہائی رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، بار بار جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، بہت گناہگار ہوں، بہت کمینہ ہوں، بہت برا کہہ رہے تھے اپنے آپ کو اور بہت معافیاں مانگ رہے تھے، روئے جا رہے تھے. ایک سے ایک بوڑھے صاحب بھی وہاں قریب میں بیٹھے تھے، وہ سن رہے تھے ان کی بات. جب بہت دیر تک یہ سلسلہ ان کا معافی نامے کا جاری رہا تو اٹھ کر گئے، کہا کہ ظالم اتنا گناہ کیوں کرتا ہے، پھر اتنا گناہ کیوں کیا تم نے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں جو حضرت والا علاج فرما رہے ہیں، یہ ایسے صاحب ہیں جو صحبت میں رہا کرتے تھے. جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن گفتگو کا حوصلہ نہیں ہوتا، تو پھر انہوں نے یہ لکھا اور پھر حضرت نے اس کو جواب دیا. اصل بات یاد رکھیں کہ ایک تو مشورہ اہل اللہ سے دینا چاہیے، اپنا علاج خود نہیں کرنا چاہیے، اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام، انشاءاللہ تعالی اس سے علاج ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس مسلسل توبہ کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن یہ عادت چھوٹ جائے گی. بس توبہ کے وقت دل میں یہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا، اور توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ توبہ قبول ہے. جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اگر پھر ٹوٹ جائے تو اس سے پہلی توبہ نامقبول نہیں ہوئی. یہ بات کتنی کام کی ہے کہ شیطان مایوس کرتا ہے کہ اتنی بار توبہ کی فائدہ تو کچھ ہوا نہیں، لیکن ہر بار توبہ کا فائدہ ہوتا ہے، ہر بار توبہ قبول ہوتی ہے اور ہر بار جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہر وقت جب بھی توبہ کرتا ہے ضرور نفس قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری توبہ بیکار گئی. پھر اسی عزم کے ساتھ توبہ کریں کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا. بدنگاہی کا جرمانہ مقرر کر لیں، مثلا ہر بدنگاہی پر 8 رکعت نفل پڑھیں اور 5 روپیہ، یہ پہلے زمانے کا ہے، اس وقت 5 روپے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت 500 روپے یا کم از کم 50 روپے یا 100، یہ شیخ ہی مقرر کرے گا. اس میں بھی یہی ہے کہ اپنا جرمانہ خود مقرر کرنے میں نفس کی چالاکی ہوتی ہے اور ویسے بھی اس میں برکت نہیں ہوتی. بزرگوں سے اپنا، اولیاء اللہ سے یعنی شیخ سے اپنا جرمانہ مقرر کرائے، اپنا علاج شیخ سے پوچھے، شیخ جانتا ہے. اور اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں، اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ نفس کو تکلیف دی جائے، گناہ کے اوپر نفس کو جرمانہ کیا جائے. تو جن لوگوں کو نوافل پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے ان کے لیے نوافل تجویز کیے جاتے ہیں، اور جن کو پیسہ خرچ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے ان کو پیسے کا جرمانہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جن کو زیادہ بدنگاہی کی عادت ہے تو ان کو دونوں جرمانے مقرر کیے جاتے ہیں، اور بعض کا علاج محض محبت ہوتا ہے. یہ شیخ ہی کے دل کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں سلسلے کی برکت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے. تو وہ بات جو ہے وہ شیخ تجویز کرتا ہے کہ تمہارا یہ علاج ہے. یہ صرف مثال کے لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے نفس کی باریکیوں کا، چالوں کا، مکاریوں کا، اور اس کا کس طرح علاج کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ اس آیت کو یاد رکھیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. پرچہ حفاظت نظر روزانہ ایک بار پڑھیں اور ہدایت پر عمل کریں. پرچہ حفاظت نظر بھی ہے، الگ سے ملتا ہے، اور حضرت والا رحمہ اللہ کا مشہور عالم واز بھی ہے، عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور ان کا علاج، اس کے مطالعہ بھی بہت مفید ہے. حال میں لکھا ہے کہ حضرت آج سے تقریباً 4 سال پہلے تک میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے معمولات یومیہ میں دیکھ کر صبح و شام 12 12 تسبیحات اور مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھا کرتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ غلو مت کرو، صرف 3 تسبیحات صبح و شام پڑھا کرو، سبحان اللہ، درود شریف اور استغفار. تو میں نے یہ تسبیحات شروع کر دی، لیکن اس کے بعد ان 3 تسبیحات پڑھنے کی عادت بالکل ہی چھوٹ گئی. جواب فرمایا کہ اب آپ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اور درود شریف کی 3 تسبیحات پڑھا کریں. یہ ذکر اذکار کا جو مشورہ ہے وہ بھی ہر ایک کے لیے الگ ہوتا ہے. عام طور پر حضرت والا نے 4 تسبیحات ہمیشہ سے معمولات یومیہ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 تسبیحات کریں، 1 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور 1 تسبیح اسم ذات اللہ اللہ کی، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، اور 1 تسبیح درود شریف مختصر والا صلی اللہ علی النبی الامی، اور 4 تسبیح استغفار کی، پہلے استغفار پھر درود شریف، اور استغفار بھی مختصر والا جو قرآن پاک میں ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ان 4 تسبیحات کی حضرت والا نے یہ ذکر بتلایا ہے. یہ ان کا کوئی خاص حال ہوگا جس وجہ سے حضرت والا نے ان کو 3 تسبیحات فرمائی. اس طرح کے لا الہ پر یہ خیال کریں کہ دل تمام غیر اللہ سے خالی ہو گیا، اور الا اللہ کہتے وقت یہ خیال کریں کہ اللہ کا نور میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے، اور اللہ اللہ پر ہلکا سا دھیان کریں کہ میری زبان اور دل اور بال بال سے اللہ نکل رہا ہے. یہ سب ہلکا دھیان کرنے کا ہے، بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں، ہلکا سا دھیان رہے، اور مختصر درود شریف پڑھیں جیسے صلی اللہ علی النبی الامی، اور 3 منٹ مراقبہ حشر و نشر گہری فکر سے کریں. اس کے لیے بھی ہر ایک کے لیے، ہر ایک نہ کرے، یہ شیخ سے ہی علاج اپنا تجویز کرائے، ہر ایک کے لیے ہر مراقبہ مفید نہیں ہوتا. حال میں لکھا ہے کہ حضرت آپ سے التماس ہے کہ میرے حق میں دعا فرمائیں اور میرے ان گناہوں اور کوتاہیوں کے رفع کے لیے کوئی علاج بھی تجویز فرمائیں تو بہت عنایت ہوگی. جواب فرمائیں کہ دل و جان سے دعا ہے، علاج بتا دیا گیا اس پر عمل کریں، اور ہر ماہ کم از کم 2 بار حالات سے خط لکھ کر مطلع کریں. یہ ہے طریقہ، خط لکھ کر شیخ کو اطلاع کرنا جو بھی حال ہو، عمل کیا ہو نہیں ہو سکا ہو، کوئی شرم نہ کریں اپنا حال بتانے میں، انشاءاللہ بڑی جلدی نفع ہوگا۔ جو لوگ جھجکتے ہیں اپنا حال بتانے میں کہ اگر ہم اپنے کسی گناہ کا اظہار کر دیں گے شیخ سے تو شیخ ہم کو حقیر سمجھے گا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ جوش میں فرماتے تھے کہ جو شخص جو شیخ مرید کو حقیر سمجھے وہ شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں، وہ خود حقیر ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے، بلکہ شیخ اس کو اور زیادہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو اپنے علاج میں اپنی بیماری کا اظہار کرتا ہے، اپنا علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، شیخ اس کو بہت محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے لیے درد دل سے دعا بھی کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کا کام بن جاتا ہے۔ یہ ایک آخری خط اور سنا دیتا ہوں۔ حال میں لکھا ہے کہ میں نے بدنظری اور غیبت سے بچنے کی کوششیں بھی کی، کبھی بچ گئی اور کبھی نفس اور شیطان کے بہکانے میں آ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار یہ دھیان آتا رہا کہ مجھے یہ چھوڑنا ہے۔ اور بدنظری اس وجہ سے ہوئی کہ ہم سب مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں اور نامحرم کا بار بار سامنا ہوتا ہے۔ میں جب بھی کسی ضرورت کے تحت نامحرم سے بات کرتا ہوں تو نگاہ نیچی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر نگاہ خود بخود بار بار اٹھتی ہے۔ دل میں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ مجھ سے بات نہیں کی جاتی نگاہ نیچی کر کے۔ ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں مجھے اس کا علاج بتائیں کہ بات کرتے ہوئے بھی نگاہ نیچی کر لوں۔ جواب فرمایا کہ بلا ضرورت نامحرم سے بات کرنا جائز نہیں۔ اگر بات کرنے سے دل کو نقصان پہنچتا ہے اور نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تو بات کرنا بھی جائز نہیں۔ اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو بچا کر بہت دور رہو۔ جو اسباب گناہ ہیں ان سے بھی دور رہنا فرض ہے، ورنہ ناجائز تعلقات میں ابتلا ہو جائے گا۔ گھر پر جو نامحرم رہتے ہیں ان سے پردہ کرو، چہرہ اور بدن ڈھانپ کر گھر کا کام کاج کرو۔ اگر عورت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجبوری ہے، چھوٹا گھر ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پورا جسم کو ڈھانک لے بڑی چادر سے، اور ایک گھونگھٹ بھی نکال لے چادر کا جس سے چہرہ چھپ جائے، آنکھیں کھلی رہیں اور نظر آتا رہے لیکن دوسرے آدمی کو چہرہ نظر نہ آئے۔ اس طرح سے کام کرنے کا گھر میں طریقہ ہے۔ شریعت نے ہر چیز کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ گھر چھوٹا ہے، گھر میں نامحرم ہے تو کس طرح سے عورت کو کام کاج کرنا چاہیے۔ منع نہیں ہے لیکن اس کے طریقے ہیں۔ اور بلا ضرورت نامحرموں سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے بس اس کو استعمال کرو، کسی کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے لیے دوری اختیار کرو اگر سکون اور چین چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایک اور خط سامنے آ گیا، اس میں بھی بہت کام کی بات ہے۔ جو ہم لوگوں کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں نفس کے، حضور لڑکوں اور عورتوں سے بہت زیادہ نظر اور قلب بچا کر رکھتا ہوں، جس سے ذہنی سکون تو ہوتا ہے مگر دل میں ایک بے چینی اور بے قراری سی رہتی ہے۔ جواب فرمائے کہ گناہ کے سکون سے یہ بے قراری مبارک ہے، عند اللہ محبوب ہے۔ گناہ کے سکون سے، اگرچہ وہ سکون نہیں ہے لیکن جو انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے ذہنی سکون ہوتا ہے لیکن بے قراری رہتی ہے، تو فرمایا کہ گناہ کے سکون سے یہ بے قراری مبارک ہے کہ عند اللہ محبوب ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کی وہ حلاوت جس کا حدیث شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، حلاوت ایمانی کا احساس نہیں ہوتا۔ جواب فرمایا کہ احساس ہونا ضروری نہیں، موجود ہونا ضروری ہے جو موعود ہے، یعنی وعدہ کیا گیا۔ موعود معنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ وہ پا جائے گا حلاوت ایمانی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ اس چکر میں بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے نگاہ کی حفاظت کی لیکن ہمارے دل میں کچھ محسوس نہیں ہوتا، حلاوت ایمانی کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ حلاوت ایمانی ہمیں مل گئی۔ اس لیے یقیناً موجود ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ ایک عرصے بعد احساس بھی ہونے لگتا ہے، جیسے بیماری چلی جاتی ہے لیکن منہ کا ذائقہ دیر میں ٹھیک ہوتا ہے، کھانے کی لذت کا احساس نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے گناہوں کے اثرات دور ہوتے جائیں گے حلاوت کا احساس بڑھتا جائے گا، محسوس بھی ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ حال میں لکھا ہے کہ بعض اوقات خاص گناہ کے مقام کا اچانک تصور اور وسوسہ آ جاتا ہے، مگر الحمدللہ بندہ فوراً توجہ ہٹا لیتا ہے۔ لیکن وہ جو گناہ کا ایک دفعہ میں تصور آتا ہے وہ پھر بار بار وقفے وقفے سے تنگ کرتا ہے، مگر بندہ بفضلہ تعالی توجہ نہیں دیتا۔ جواب فرمایا کہ یہی مطلوب ہے، جس سے ایک بار بھی گناہ ہو گیا اس کو زندگی بھر وسوسے آتے رہیں گے، بس مجاہدہ کرتا رہے، اس پر انشاءاللہ تعالی اجر ملتا رہے گا۔ جتنا مجاہدہ کرے گا اتنا اجر ملتا رہے گا۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ کیا کم ہے کہ اگر گناہ کا وسوسہ تو آتا ہے لیکن اس پر مجاہدہ کرتا ہے، زندگی بھر بھی اگر یہ مجاہدہ نصیب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہر مجاہدے پر اجر ملتا ہے۔ وسوسے سے پریشان نہ ہو اور یہ تمنا نہ کریں کہ وسوسہ ہی نہ آئے، یہ بھی بڑی پریشانی لوگوں کو رہتی ہے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ تمنا کریں کہ وسوسہ نہ آئے، بس وسوسے پر عمل نہ کرو، مجاہدے سے نہ گھبراؤ، یہی قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ مجاہدہ اٹھانا ہے، وسوسہ آتا رہے، اگر وسوسہ آئے گا ہی نہیں، تقاضے ہوں گے ہی نہیں گناہ کے، تو پھر کس چیز سے بچے گا، مجاہدہ کیسے کرے گا، جبکہ مجاہدے سے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ہیں جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں کو ملتے ہیں، ان کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں، جب مجاہدہ ہی نہ ہوگا تو ترقی کیسے ہوگی۔ حال میں لکھا ہے کہ اسی طرح حسینوں نمکینوں سے تو بہت بچنا پڑتا ہے، مگر ہلکے ہلکے حسن والوں سے تو بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہوں، میرے پیارے مرشد خصوصی دعاؤں اور توجہات کا طلبگار ہوں۔ جواب فرمایا کہ ہلکے حسن والوں سے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہلکے حسن والوں سے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے ہلکا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا، جس سے بخار ہڈی میں اتر جاتا ہے، جس کو ٹی بی کہتے ہیں۔ ہلکا حسن باطن کو نقصان پہنچا کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب میں اگلے سطر پہ نظر نہیں ڈال رہا، کیونکہ اگر ڈالا تو پھر یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا، کوئی بات دل ہی نہیں کرتا کہ سلسلے کو موقوف کریں، اس قدر نفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نورانی باتیں ہیں، نور سے بھرے ہوئے جوابات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی، سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، اللہ مجھ کو کامل تقویٰ نصیب فرما، اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر مجھے بھی اور میرے سب گھر والوں کو خصوصاً، اور میرے کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ لوگ اس کو مثال سمجھتے ہیں، مگر میں اپنی نظر میں نادم رہتا ہوں، ہر وقت سر جھکا رہتا ہے، دل میرا جھکا رہتا ہے کہ یا اللہ میں باتیں کیا سناتا ہوں، اور میرے گھر میں تو وہ دین ہے نہیں، میرے اندر وہ دین نہیں، میرے گھر میں وہ دین نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور میرا معاوضہ نہ فرمائے، مجھ پر پکڑ نہ فرما۔ بہرحال جو کچھ بات دین کی ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اس کو کہنا جائز ہے اگرچہ عمل نہ ہو، اس لیے ڈرتے ڈرتے تو میں اپنی نصیحت ہی کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے۔ وہ بات تو ہے نہیں، نہ میرے اندر نہ میرے گھر میں، اللہ تعالیٰ میرے گھر میں بھی دین کی دولت کی برسات فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، بچے کو کامل تقویٰ، کامل حیا، کامل ایمان، کامل اسلام عطا فرما دے، اور میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، بچے کو، یہ سب اس سب دولت سے نواز دے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس دولت سے نوازش فرما دے، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ہم سب کا حسن خاتمہ اپنی انتہائی رضا پر مقدر فرما دے، اور محشر میں بھی، بلکہ برزخ میں بھی، محشر میں بھی، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کا ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محض اپنے کرم سے بلا استحقاق پڑوس نصیب فرما دے، قریب ترین پڑوس نصیب فرما دے اپنے کرم سے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، یہ زمان و مکان کی قید انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین پڑوس نصیب فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان، کامل اسلام، جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر، عین تعلیمات پر بالکل استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دماغ کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی مدد فرمائے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں، روزیوں میں برکتیں، وسعتیں، خوشحالی عطا فرما دے، اور ہر پریشانی کو دور فرما، ہر غم کی کشائش فرما دے اللہ، غموں کو خوشیوں سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے اے اللہ، پریشانی کو آسانی سے بدل دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، تمام جائز مرادیں اللہ ہم سب کی پوری فرما دے، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ہم بچوں کو اپنے مہربانی سے اے اللہ اچھے اچھے نیک اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے اللہ کے آپس میں خوب محبت کے ساتھ مودت کے ساتھ اور ایثار و قربانی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جن کے اولاد نہیں ہم کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اس کی مراد پوری فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، یہ حالات جو ہیں اولاد کے لیے بڑی مشکل مراحل ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے، خاص طور پر جب اولاد سمجھدار ہونے لگتی ہیں تو اس وقت بڑے تحمل سے رہنا چاہیے اور محبت کا معاملہ اولاد کے ساتھ رکھنا چاہیے اور زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ خاص بات ہے کہ بعض ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ کھلنے اور غم کرنے لگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعا اور تدبیر دو چیزیں ہیں، دعا کو اختیار کرنا چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے، دعا پر خوب امید کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے، اور بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، آج بھی ایک دوست کے منہ سے نکلا کہ میں نے کہا کہ آپ آ گئے بارش میں، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ دعا کی کہ اللہ ابھی تو بارش کو ٹھہرا دیجئے، جو برسا نہ ہو واپسی میں برسا دیجئے گا، تو یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ جو عذاب دینا ہو دنیا میں دے دیجیے، خوف کا غلبہ تھا ان کو، تو خشیت اور خوف کی وجہ سے، کیونکہ آخرت کے عذاب کا کون تحمل کر سکتا ہے، تو یہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ یہ نہیں مانگو بلکہ دونوں جہان کی مفہوم ہے دونوں جہان کی خیر مانگو، تو واپسی میں اگر برسا دیں گے بہ پڑیں گے پانی میں گٹر میں گر جائیں گے پھر کیا ہوگا، کیوں اللہ کے خزانوں پہ کمی کا گمان ہم کیوں کرتے ہیں، جو اللہ ہمیں آتے وقت عافیت دے سکتا ہے واپسی پہ بھی عافیت دے، اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے، اس لیے میں بار بار اس وقت بھی عرض کر رہا تھا ان سے اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ مناجات مقبول کو ہرگز نہ چھوڑیں، ایسی بہترین دعائیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگی ہوئی، کہ یہ سرکاری ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سرکاری مضامین ہیں، جیسے حکومت کوئی جو ہے وہ کہیں کسی جگہ داخلہ لینا ہوتا ہے یا کسی جگہ نوکری کی درخواست دینی ہوتی ہے تو درخواست کا ایک طے شدہ فارم ہوتا ہے، اس فارم پہ آپ اس کے اندر وہ بھر دیں اپنے معلومات تو وہ درخواست ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ مضامین دعاؤں کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے ہیں، وحی الہی ہے یہ، اس میں وحی کا نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کا نور ہے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں، میں نے ہمارے حضرت ہی نے سکھایا، میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم عربی میں ضرور پڑھا کرو، بعد میں چاہے اردو بھی پڑھ لو لیکن عربی نہ چھوڑو، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا نور ہے، اور یہ وحی الہی ہے، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، وحی مطلوب بھائی باتیں نہیں کرو بات ادھر بیٹھو الگ بیٹھو، وحی جو قرآن پاک ہے وہ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث پاک جو ہے وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے، تو اس کی تلاوت کا حکم تو نہیں ہے لیکن بہت سے محدث اور بہت سے طلباء کرام اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں باقاعدہ، غرض یہ کہ یہ الفاظ مبارک معمولی نہیں ہیں، تو ان کی اپنی برکات ہیں ان کی اپنے انوارات ہیں، لیکن میں تو اپنے دوستوں کو خود کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں میں بھی، اور مجھے اس کی الحمدللہ لذت بھی خوب آتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ڈاکٹر بلائی صاحب رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ آج کل گردش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو کہ اللہ فلاں چیز چاہیے فلاں حاجت ہے، بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی سمجھا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کے ملفوظ میں آگے یہ چیز ہو لیکن اس کو بیان نہیں کیا جا رہا، کہ ہم اپنے ارادے سے اپنے زبان سے ہم جو کچھ کہیں گے معلوم نہیں اس میں بے ادبی کا عنصر نہ آ جائے, ہم اپنے عقل سے جو بات کہیں گے اس میں بے ادبی کا ہو سکتا ہے کہ بے ادبی ہو جائے, گستاخی ہو جائے. جیسے وہ صحابی مانگ رہے تھے, ایک صحابی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ جنت میں فلاں فلاں جگہ مجھے ایک سفید محل عطا کر دیجیے گا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی شرط نہیں لگانی چاہیے. تو غرض نادانی ہو سکتی ہے ہم سے, تو جب ہمارے پاس یہ ایک مستند دعاؤں کا مجموعہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اور یقیناً یہ وحی الہی ہے, تو اس سے بہترین مضمون دعا کا کون سا ہو سکتا ہے؟ دوسری یہ کہ آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں, مناجات مقبول کا مفہوم سیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے. ہر شعبے کی, ہر حاجت کی دعا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے دل میں آتا تھا کہ اللہ اپنے ملک کے وطن پاکستان کے لیے ہم کچھ مانگا کریں اپنے ملک کے لیے, تو اس میں کوئی مستند دعا ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن سامنے میری نظر میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کے لیے بھی مانگا, زمین کے لیے مانگا, اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی فیما ولا تحرمنی برکت ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی. یہ دعا اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے. کوئی زندگی کی کوئی حاجت اگر غور کریں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہو, اور وہ بھی اگر نہ ملے, اتنی بڑی بڑی کتابیں, کسی کو شوق ہو تو دعاؤں کی تو کثرت ہے, یہ تو ایک خلاصہ ہے سمجھیں. ہر زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں, بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, مشکاۃ شریف میں اور بھی دعائیں ہیں. لیکن یہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا زبردست کارنامہ ہے کہ ان دعاؤں کو خلاصہ جو ہے وہ اس میں ایسا جمع کر دیا ہے کہ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی حاجت پیش نہیں آئی جس کی دعا اس میں نہ ہو. تو اس کا اہتمام کریں اور اس کا مفہوم سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست پیش کر رہے ہیں. پھر جو لذت ہوگا مناجات کی, پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس قدر اس میں حلاوت معلوم ہوگی. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کے دلوں کو سیراب فرمائے. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی رہوں ایک طلب, الہی میں ہوں ایک طلب دار تیرا. اللہ ہم سب کو آپ مل جائیے. اللہم کل لنا وجعلنا لک, یہ دعا بھی بزرگوں نے سکھلائی ہے کہ اللہ ہمیں اپنا, ہم آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہم کل لنا وجعلنا لک, یہ اللہم کے بعد اصل لفظ کن ہے, کن, لیکن چونکہ لام مشدد ہے اور نون ساکن ہے اس لیے لام کے ساتھ ملائیں گے نون حذف ہو جائے گا. اللہم کل لنا پڑھیں گے اگرچہ بیچ میں نون ہے, کن ہے اصل لفظ. اللہم کن لنا وجعلنا لک, کہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے, لیکن پڑھنے میں نون حذف ہو جائے گا. اللہم کل لنا وجعلنا لک, اس دعا کو بھی اپنا معمول بنا لیں کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائے, ان کے مرتبے بہت بہت بلند فرمائے, اور ان کے آل اور اہل ویال پر بھی خصوصی فضل و کرم اور رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے. اللہ جو جو دعائیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی, اللہ ان سب خیروں کو اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے, اور جن شرور اور فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ ہم سب سے, ہم کو بھی پناہ دے دیجیے. اور اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیے, اور اللہ زبردست مدد و نصرت نازل فرمائیے, اور اس سلسلے میں ہمیں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, یہ واٹس ایپ کو گھمانا پھرانا ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا کام کر لیا, یقین جانے کہ یہ عمل سے دور کرنے والی چیز ہے, کام عمل سے بنتا ہے. سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم صدق دل سے توبہ کریں, اپنے گناہوں کی توبہ کریں, کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے صدق دل سے گناہوں سے توبہ کریں, رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے, اور استغفار اور معافی کا معمول رکھیں صدق دل سے, اور پھر جو کچھ ہم سے ہو سکے مالی امداد ہو, کم از کم دعاؤں سے ہم ضرور ان کی مدد کریں, اور اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کا منہ کالا کر دیں, اور اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دیں, اور ان کو برباد اور نیست و نابود کر دیں جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوئے ہیں, اور یہ بھیڑیوں سے بھی بدتر ہیں کمبخت, کہ جو انسانیت کا عالم بلند کرتے ہیں اور کام ان کے جو ہے وہ شرمناک ہیں انتہائی. اللہ تعالیٰ ہمارے نادان مسلمانوں کو بھی عقل عطا فرمائے جو ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں ان کی ترقی سے اور ان کے جھوٹی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو, اصل بات تو کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کی دولت سے نوازش فرمائے, سنت اور شریعت کا تابع کر دیں. اگر ہم مسلمان اپنے دین کو پکڑ لیں, ان کا منہ ہی نہیں ہو سکتا, ان کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو کسی بری نگاہ سے بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا ایک بات یہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ 14 اگست کی جو چھٹی ہے بدھ کے روز, اس دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو اسی طرح مجلس کا اہتمام میرا کرنے کا ارادہ ہے, جس سے ہو سکے وہ شرکت کرے. ٹائم یہی 11:30 نہیں, 11:30 میں کہوں گا تو آپ لوگ 12 بجے آؤ گے, 11:30 بجے آنکھ کھلے گی, پھر 10 منٹ آنکھیں ملو گے, پھر چھکا مارو گے, پھر انگڑائی لو گے, پھر کہو گے کہ بھائی وہاں چلنا ہے, 10:30 بجے یہاں آنے کا ارادہ کرو, پھر شاید آپ 11:30 تک پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے, ہاں بدھ والے دن وہ جو صبح درس ہوتا ہے یہ بہشتی زیور اور مشکات شریف کا, اس دن وہ ملتوی رہے گا انشاءاللہ. پھر جمعرات کو جیسے معمول ہوگا ویسے کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.